پر گفتگو کیا جائے بھکتی کے ساتھ ہوگی. بس یہ آخری مسائل ہیں نوکری کے, اس کے بعد مسائل کر جائیں گے اور نوکری مسائل اس کے بعد کو پہنچے گا. اسلام میں جہاں انسانی زندگی کی رہنمائی کے لیے ہر مقام پر گفتگو کیے ہیں, وہیں پر اس نے معاشرے کے نظام کو چلانے کے لیے اس سزائیں بھی مقرر کی ہیں. اس لیے کہ کوئی معاشرہ اس وقت تک صحیح مانو نہیں, چاہے وہ اسلامی معاشرہ ہو یا غیر اسلام, صحیح مانو چلتی نہیں سکتا جب تک اس معاشرے کے اندر سزاؤں کا ایک جامع نظام نہ ہو. اسلامی سزاؤں پر اعتراض بھی بہت زیادہ کیے جاتے ہیں اور کچھ ایسے غیر مسلم بھی ہمیں نظر آتے ہیں فقط اسلامی سزاؤں ان سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کرتے ہیں, مگر اس سارے مسئلے پر گفتگو اس وقت سطح سے موجود کر پائے. اسی اعتبار سے میں فقط اتنا بتانا ضروری ہے کہ اسلام کے اندر سزاؤں کی دو قسمیں, ایک کو کہا جاتا ہے حد اور ایک کو کہا جاتا ہے تعزی. حد یعنی ایک حال حد اور ایک کا نام ہے تعزی. حد کا مقصد یہ ہے کہ وہ سزا کہ جس کے بارے میں اسلام نے مکمل طور پر تفصیلات بتا دی اور اس کے اندر تبدیلی کرنے کا اختیار دنیا کے کسی شخص کو نہیں, اور اس کے مقابلے میں کچھ سزائیں وہ ہیں جن کا نام ہے تعزیر. تعزیر کا مقصد یہ ہے کہ وہ سزائیں جس میں اسلام نے جرم کو بتایا ہے کہ کھلا جرم کیا جائے تو اس پر سزا دی جائے, مگر کتنی سزا دی جائے یہ اسلام نے تذکرہ نہیں کیا, بلکہ اس کا اختیار حاکم شرع کے ہاتھ میں رکھا کہ وہ ماحول زمانے اور اس شخص کو دیکھ کر جیسی سزا مناسب سمجھے ویسی سزا اس کو دے سکتا. اب مثلا بنا کی سزا اس معاملے میں سنتا, یعنی اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ جس کو پتھر مارے جا رہے ہیں وہ پتھر کھاتے کھاتے مر جائے. اب یہ ایسی سزا ہے کہ جب اس کی شرائط پوری ہو جائے تو اب یہ سزا جاری کرنا ضروری ہے حاکم شرع کے, اور وہ خود بھی چاہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا, حتیٰ یہ کہ اسے معاف کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے سوائے چند مقامات. لیکن اس کے مقابلے میں فرض بھی یہ ہے نماز کا قضا کرنا. اب یہ نماز کا قضا کرنا ایک ایسا گناہ کہ جس میں شریعت نے حاکم شرع کو اختیار دیا کہ جب کوئی آدمی یہ گناہ کرے تو تمہاری مرضی, موقع محل زمانہ حالات خود اس آدمی کو دیکھتے جتنی سزا چاہے تم اسے دے سکتے. اب ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھا کر حالات ایسے ہوں زمانہ ایسا ہو کہ حاکم شرع دیکھے کہ اسے 50 کوڑے مارے جائیں تب اس سزا کا صحیح معنوں میں فائدہ ہوگا. اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی نماز پڑھا کرتا, حاکم شرع یہ دیکھتا ہے کہ اسے اگر 2 کوڑے بھی مارے جائیں تو مقصد پورا ہو جاتا. ایک تیسرا آدمی نماز پڑھا کرتا ہے, حاکم شرع دیکھتا ہے کہ اسے اگر معاف کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا اس کے لیے. تو یہ ہے تعزیر جس میں اسلام نے جرم کو بتایا کہ گناہ جرم ہے جس کی سزا دینی چاہیے, مگر کتنی سزا دینا ہے اس کا اختیار حاکم شرع کے ہاتھ میں ہے. وہ موقع اور محل زمانہ اور حالات کو اس آدمی کو دیکھتے ہوئے جتنی سزا مناسب چاہے دے دے اور چاہے تو اس کو معاف کر دے. یہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے حد جس کے اندر کسی کو اختیار نہیں ہے سزا میں کمی اور بیشی کرنے. اگر اسلام نے کہا کہ گناہ جرم کی سزا 80 کوڑے تو اب ایک کوڑا کم یا ایک کوڑا زیادہ یہ اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے. لیکن دوسرے جرائم جس میں یہ کہا گیا موقع اور محض ہے کہ اس میں سزا کی جا سکتی ہے اس میں آدمی شرع کے ہاتھ میں ہے جتنی سزا چاہے گی. البتہ ایک اصول اس کے اندر موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ تعزیر یعنی وہ جرم جس کی سزا شریعت نے مخصوص نہیں بتائی حاکم شرع کے اختیار میں ہے, لیکن وہاں بھی یہ مسئلہ کہ وہ اتنی سزا دے سکتا ہے کہ جتنی حد نہ بننے پائے, حد جس کی سزا شریعت نے خود رکھی. مثلاً جس جرم کی سزا 80 کوڑے اب اس سے ملتا جلتا کوئی جرم دوسرا آدمی کرتا ہے جس کی سزا شریعت نے نہیں بتائی, حاکم شرع کی مرضی ہے جتنی سزا دے, مگر 80 کوڑے کیونکہ اس جرم کی سزا پہلے سے مقرر ہے اس لیے 79 کا خاتمے میں چڑھا اس جرم میں مار سکتا ہے 80 نہیں مار سکتا. اس جرم میں نے اس میں جو پورے 80 کسی سے ملتا جلتا کوئی اور جرم, میں بطور مثال کہہ رہا ہوں اس کو آپ حقیقت نہ سمجھ لیجیے, مطلب شراب کی سزا 80 کوڑے بتائی گئی. اب اگر ایک آدمی شراب نہیں پیتا بلکہ فرق یہ لکھ کر پیتا یا بند پیتا ہے جس کی سزا چلیے میں نہیں بتائی, آپ کی نظر آئی اختیار میں کے موقع محل اور حالات دیکھ کر اس کی جو سزا چاہے دے سکتے، چاہے مجھے کو معاف کر دے، ایک کوڑے مارے، پانچ کوڑے مارے، پچاس کوڑے مارے، ستر کوڑے مارے، مگر 80 سے کم مارنا، کیونکہ 80 سزا شراب پینے کی شریعت نے رکھی. اب دوسرا نشہ تو اس نے کیا جس کی سزا شریعت نے نہیں بتائی، بلکہ اس کی سزا اختیار حاصل نے شرح کو دے دیا ہے، جس نے وہ جتنے کوڑے چاہے مارے مگر مہاراج کو 80 سے کم کم ہو. بات بہت زیادہ لمبی ہوتی چلی جائے گی، جس اعتبار سے کہ مسائل بالکل نئے ہیں، اس کو سمجھایا جائے تو بہت بلانی گفتگو ہو جائے گی، لیکن پھر آج اتنا ہی سمجھنا تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے حد، ایک چیز ہوتی ہے تعزی. حد کا مقصد یہ ہے کہ وہ سزا جو شریعت نے مخصوص کر کے رکھ دی، اس میں کمی اور بیشی، ایک تھوڑا کم، ایک تھوڑا زیادہ، یہ اختیار کسی کو نہیں ہے، حد کا یہ کہ مستحد عالم فقیر جامع و جرائے اور حاکم جرائے دوسروں میں. تعزیر کا مقصد یہ کہ جرائم کی شریعت نے بتا دی یہ جرم یہ جرم یہ جرم دے گی، ان کی سزا کیا ہوگی، کہ آج کی طرح سے کہتے ہیں خود ہی موقع ہوتا ہے دیکھ کے اس کی سزا کو جاری کرنا ہے. اب حدود کے بارے میں یہ مسئلہ کہ ان کو جاری کرنے کا اختیار، یعنی حدود جاری کرنے سے مقصد ہے سزائیں دینا، جس کا اختیار سوائے آج کی طرح سے اور کسی کو نہیں، اور آج کی طرح سے ہماری مراد ہوتی ہے مستحد جامع شرائط. ایسا جب جو مستحد ہو اس میں باقی ساری شرطیں بھی بن جائیں، بالغ ہو، عاقل ہو، مرد ہو، زندہ ہو، حاضر ہو، مسلمان ہو، بارہ مہینے کیا ہو، وہ ساری کی ساری شرطیں جو آپ تقریب کے مسائل میں پڑھتے ہیں، وہ ساری کی ساری شرطیں جس آدمی میں پائی جائیں اس کو ہم کہتے ہیں مستحد. سوائے ایک شرط، ایک شرط ایسی ہے جو تقریب میں ضروری ہے لیکن سزاؤں کی جاری کرنے میں ضروری نہیں، اور وہ ہے عالم ہونا. تقلیف کے لیے ضروری ہے کہ جس کی ہم تقلیف کریں وہ عالم وقت ہو، یعنی اس زمانے میں علم میں اس سے زیادہ کوئی اور نہ ہو، لیکن حکومت چلانے میں اور سزائیں دینے میں یہ شرط نہیں. اگر عالم نہیں ہے، چھوٹا سا مستحد ہے، سب سے چھوٹا مستحد ہے، لیکن اگر وہ مستحد ہے باقی کرتے اس میں ہے، بالغ، عاقل، زندہ، بارہ کامی کیا، عادل، باقی ساری شرطیں ہیں، اور اس کے ہاتھ میں حکومت کا نظام آ جاتا ہے تو اسے اختیار ہے سزائیں دینے کا اور سزائیں حاصل کرنے کا. یہ دو باتیں ہو گئی. اب اس سلسلے میں تیسری بات میں اور عرض کروں اور وہ یہ کہ ہمارے فقہا میں یہ مسئلہ اختلافی مسئلہ تو ہے کہ کیا غیبت امام زمانہ میں کسی مستحد کو حق ہے حکومت کرنے کا اور سزائیں دینے کا، یا یہ حق نہیں. ہمارے علماء اور مستحقین میں سے بات کا نظریہ یہ کہ غیبت امام زمانہ میں ایک مستحد امام کا نائب ہوتا ہے، اور اسے یہ حق ہے کہ اس طرح اگر امام کے زمانے حالات ایسے ہوتے کہ امام کو حکومت مل رہی ہوتی تو امام کے لیے حکومت کو قبول کرنا اور پھر سزائیں جاری کرنا ضروری ہوتا. اسی طریقے سے نائب امام کے زمانے میں اگر ایسے حالات بن جائے کہ حکومت اس کے ہاتھ میں آ رہی اور وہ اسلامی نظام کو قائم کر سکتا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس موقع کو حاصل کرے اور اس واجب فریضے پر عمل کرے. بعض علماء کہتے ہیں کہ حد کا یہ کہ اس میں جد و جہد کرنا بھی واجب، ایک لیے کہ حکومت خود ہاتھ آ رہی ہے، ایک کے لیے حکومت نہیں، لیکن جد و جہد کرنا واجب ہے مستحد کے لیے کہ وہ آگے بڑھ کر کوشش کرے. جس طرح سے دوسرے گناہ ختم کرانا ہر ایک کی ذمہ داری، ہمارے سامنے اگر کوئی شراب پیتا ہے تو نہیں انل منکر واجب، اس کو روکو، منع کرو، شراب کا جام پی لو، شراب دے دو، یہ واجب. اسی طرح سے مستحد کے لیے واجب جو اس کی آنکھوں کے سامنے اگر گناہ ہو رہا، یعنی ایک گاڑی کو زیادہ حکومت کر رہا، غیر اسلامی نظام چلایا جا رہا، تو نہیں انل منکر واجب آگے بڑھے، مقابلہ کرے، سجہ کرے، اور اس طرح ہمارے لیے شراب پینا واجب ہے شرابی کے ہاتھ سے، یا زنا کرنے والے کو پھینک کر الگ کرنا واجب ہے میرے حرام سے، اسی طرح مستحد کے لیے ظالم حاکم کو سب کی حکومت سے اتارنا اور اسلامی نظام کو قائم کرنا واجب ہے. دو نظریے ہوئے. تیسرا نظریہ اس میں یہ کہ مستحد حکومت قائم کرے نہ کرے، لیکن اسے حدود جاری کرنے کا اختیار حیبت امام زمانہ میں نہیں، بلکہ یہ اختیار فقط امام کو ہے، یا اگر امام موجود ہے تو اس دور کے مستحد کو، غیبت امام کے مستحد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ شرابی کو یا ظالم کو حدود والی سزا دے. ہاں اس سے کم کی سزا وہ چاہے تو دے سکتا. موجودہ مناظر میں سے آیت اللہ ہے مختاری کا نظریہ یہی کہ غیبت امام زمانہ ایک مستحد اور فقیر کو بھی یہاں حاصل نہیں کہ وہ حدود پر عمل کروائے اور اسلامی سزائیں کسی آدمی کو دے. یہ مستحدین کرام کے آپس کے اختلافات ہیں، جس سے ہمارے دل میں نہ کسی کی عزت اور عصمت کم ہونا چاہیے، نہ کسی کی توہین کا تصور نہیں آنا چاہیے. ہر ایک کا نظریہ اپنا ایک نظریہ ہے، اپنی ایک رائے. تو موجودہ مراجع سے آئے اللہ مختاری کا نظریہ یہ کہ کہ میں بچے امام زمانہ میں حدود کے اوپر عمل کروانا صحیح نہیں ہے مستحجل اس مسئلے میں اس کا. لیکن کیونکہ یہاں پہ آئے کلتا ہے خود اور خنینی کے مسائل بیان ہو رہے ہیں اس لیے ان مسائل کی روشنی میں آج کی ہوتی ہے. اب آج فقط سزائیں آ جائیں گی لیکن یہ مت سمجھیے کہ یہ سزائیں اتنی آسانی سے نافذ ہو جاتی ہیں. ان کی شرائط جو اتفاق سے توسیع میں موجود نہیں کیونکہ جس زمانے میں توسیع مسائل کی گئی تھی اس زمانے کے اندر اسلامی حکومت دنیا کے کسی علاقے میں پائے نہیں. لیکن اس کی شرائط اگر موقع ملا تو آج ورنہ آئندہ دس مختصر بتا دوں گا آپ کو تاکہ آپ کے آپ کو اندازہ ہو کہ یہ سزائیں جہاں ایک طرف ہمیں بڑی خوفناک لگتی وہاں اتنی آسانی سے اس پر عمل بھی نہیں ہوتا بلکہ اس جرم کو ثابت کرنے میں حقیقت میں دانت و پسینہ آ جاتا. اب سب سے پہلے گفتگو ہو جائے ان سزاؤں پر کہ جن کے بارے میں شریعت نے کوئی خاص سزا رکھی. یہ تو میں دفعہ دوڑا چکا ہوں کہ ان کا نام ہے حج. حج یعنی وہ جرائم جن کی خاص سزا شریعت نے رکھی جس میں کمی اور بیٹی کا احتیاط کسی کو نہیں. اس میں سے اہم اہم جو جرم ہیں وہ چار پانچ ہیں. نمبر ایک قتل، نمبر دو زنا، نمبر تین اغتصاب، نمبر چار چوری، نمبر پانچ شراب نوشی اور نمبر چھ قصف المحصنات یعنی بعض دامن لوگوں پر زنا کی تہمت لگانا. یہ پانچ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں اسلام کے نقطۂ نظر سے اور اس کی اسی لیے کی سزائیں بھی بہت کم اور اس سزاؤں کا اختیار خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا. یہ سزا میں مقرر کروں گا تاکہ اس میں کسی کے لیے بھی کمی بیشی کا امکان نہ ہو. سزاؤں کے سلسلے میں ایک بات اور ذہن میں رہے، سورہ نور کی آیت میں جہاں سزاؤں کا تذکرہ کیا گیا وہاں پہ یہ بھی جملہ ہے سورہ نور کا، ولا تاخذ رافتوں کے ہما، اور خبردار جب تم کسی مجرم کو سزا دینا تو تمہارے دل میں کوئی رحم، ہمدردی اور محبت اس کے بارے میں پیدا نہ ہونے پا. ایک آدمی نے جرم کیا ہے تو سزا دو سختی کے ساتھ ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں طرف آ جائے، رحم آ جائے، ہمدردی آ جائے اس کے بارے میں. جیسا کہ عام طور پر آج کے ماحول اور معاشرے میں یہ ہوگا کہ ایک آدمی آج ایک بہت بڑا جرم کرتا ہے، ہم اس کو دس گالیاں دیتے ہیں، دو سال کے بعد جب اس کو سزا سنائی جاتی ہے کہ قتل کیا جائے گا تو لوگ افسوس کرنے لگتے ہیں کہ بیچارے کی بیوی ہوں گے، بچے ہوں گے، خاص طور پر جو عورتیں ان میں یہ جذبہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ انسان بہت سے واقعات کو بھول جاتا. آج پڑا کہ اس نے پانچ آدمیوں کو قتل کر دیا، پھر جس طرح کی گالیاں سنا. دو سال بعد اخبار میں فوٹو آ گئی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس کی بیوہ کھڑی بھی ہے ایک طرف، اور ہم نے یہ سنا کہ عدالت نے اس کو سزا دی ہے پھانسی، تو وہ دو سال پہلے کی بات میں لوگ بھول جاتے ہیں اور فوراً اس کے بچوں کو دیکھ کر رحم اور ہمدردی انہیں پیدا ہونے لگتی ہے. اسی لیے یہ بھی ایک مسئلہ میں سے ایک مسئلہ ہے کہ اس قسم کے اردو پر اسلام نے عورت کے تقرر کی مخالفت کی. مہاراج کوئی طرف نہ سزا. تو اب یہ پانچ جو سزائیں ہیں اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہے ان کو سختی کے ساتھ لیا جائے، رحم اور ہمدردی جن میں نہ آنے پائے. اس لیے معصوم کی روایت کے بقول ایک حد جب جاری ہوتی ہے تو 40 دن کی بارشوں سے زیادہ دنیا والوں کو اس کے فائدہ پہنچتا. سب سے پہلا جرم ہے قتل کا جرم. قتل کا مسئلہ یہ ہے کہ قتل کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات جو اس مختصر کی گفتگو میں حاضر نہیں سکتی. اگر موقع ملا رمضان سے پہلے پہلے اتنے درد ہو گئے کہ موضوع آ سکا تو تفصیل کے ساتھ وہاں بیان کیا جائے گا. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ قتل کی اول تو شریعت نے دو تین قسمیں کی. ایک ہے قتل عمد، جان بوجھ کے قتل کرنا، سزا اسی کی. ایک ہے قتل سبیل عمد، جان بوجھ کے قتل نہیں کیا بلکہ وہ غلطی سے قتل ہو گیا. اور ایک ہے قتل خطائی کی جس میں فقط خطا ہوتی ہے، بس پر ارادہ ہی نہیں ہے، ایک آدمی غلطی سے مارا جائے. تو خیر اس کی تفصیل کو بیان کرنا لاحاصل اور بیکار ہے، اس لیے کہ موجودہ ماحول ان مسائل کو اگر آپ یاد کی کریں گے تو عمل کرانے کا موقع کہاں. یہ تو فقط معلومات کے لیے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں مسئلے. تو قتل کے سلسلے میں شریعت خلاصتاً مختصراً یہ کہتی ہے کہ تین اختیار ہیں جس سے گھر میں کوئی آدمی قتل ہوا، یا تو وہ خطاب سے کر رہے ہیں یا تو وہ خطاب سے کرتا، یعنی قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. اصل تو اس میں بھی شرائط کہ اگر کسی کافر نے کافر کو قتل کر دیا مسلمان نے تو مسلمان کو کبھی کافر کے لیے قتل نہیں کیا جا سکتا، اس کی شرائط اپنے مقام پر. خلاصہ یہ کہ جب کسی کو قتل کیا جائے تو وہ قاتل تین میں سے ایک چیز اس کے ساتھ کی جائے گی، یا تو اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا قاتل، یا یہ کہ جو مقتول ہے جو مارا گیا اس کا جو جانشین ہے جسے دفاع میں ولی کہا جاتا اس کا ولی چاہے تو اسے بالکل معاف کر دوں، میں قربتہ اللہ اس کو معاف کرتا ہوں، جس اپنے حق کو واپس دیتا ہوں. جو میرا حق ہے اس کے اوپر اس کو میں واپس کروں گا. حق کیا ہے؟ اسے قتل کروں. میں اپنے حق کو واپس لیتا ہوں, اس کے معاف کروں. اچھا یہ کہ اس کے بدلے میں وہ دیت لے لے, دیت یا قتل کا جرمانہ جو ایک مجرم کو دینا پڑتا ہے کہ جب وہ کسی کو کوئی جانی یا جسمانی یا مالی نقصان کا. یہ بہت اہم مسئلہ ہے دیت کا, یہ تو آج کل بھی موجود ہے, اس لیے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ بات کریں. تو قتل کا تو مختصر مسئلہ ہے, یا تم یہ قتل کر دو سامنے والے کو جس نے تمہارے باپ کو یا بھائی کو یا بیٹے کو قتل کیا, یا تم اسے بالکل معاف کر دو, اور یا پھر یہ کہ تم اس سے دیت لے لو. یہ شریعت نے مخصوص رقم بتائی, چار پانچ لاکھ روپے بنتے ہیں کہ یہ لے کر اسے تم معاف کر دو. قتل کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہاں سے یہ آتا کہ باپ اور بیٹے کے رشتے میں جو کہ شریعت نے کافی تحفظ اور احترام رکھا, اسی لیے ایک مسئلہ یہاں پر یہ آتا کہ اگر کبھی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اب کی صورت میں بدلے میں باپ کو کبھی قتل نہیں کیا جائے. اگر کبھی ایک باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا جان بوجھ کر, پورے سے نہیں غلطی سے نہیں, اس میں جب کسی کو قتل نہیں کیا جاتا, یہ جو قتل کی تو شروع ہو رہی ہے جب کوئی آدمی جان بوجھ کر اختیار اور ارادے کے ساتھ کسی کو مارے, اس میں یہ ہے کہ یا تو قاتل کو مار دو یا اسے معاف کر دو یا اسے پیسے دے دو. لیکن اگر کبھی کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کرتا, باپ اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے, اس صورت میں باپ سے جو ہے کبھی بھی قتل, باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا. قتل باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کیا, ہاں بیٹا اپنے باپ کو قتل کرے تو بیٹے کو مارا جائے گا, لیکن باپ اگر اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے تو باپ کو کبھی قتل نہیں کیا جائے گا, بلکہ اس سے دیت کی جائے گی یا یہ کہ اس کو معاف کیا جائے گا. اپنے بیٹے کو اس نے مارا ہے تو بیٹے کے بارے میں وہ چاہے معاف کر دے اپنے دادا کو یا اس سے دیت لے. لیکن اس کے بعد اب شریعت نے حاکم میں شرع کے حاکم میں اختیار رکھا, ایک باپ نے اپنے بیٹے کو جان بوجھ کر اختیار کے ارادے سے مارا, تم مسئلہ کو دیکھتے ہوئے اس باپ کو جتنی جسمانی سزا چاہتے ہو دے سکتے ہو, لیکن وہ سزا حد کے برابر نہ پہنچے, یہ خود نہیں کر سکتے. جتنے کوڑے تم چاہے ان کو مار سکتے. اب اس کا مرنے والے کے رشتے داروں سے کوئی تعلق نہیں, یعنی فرض کیجیے کہ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو بدلا, اب بدلے میں اس کو قتل تو نہیں کیا جائے گا, لیکن خاندان کے دوسرے لوگوں نے کہا کہ چلو اس کو چھوڑو, معاف کرو, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, نہ پیسہ چاہیے نہ کچھ اور چاہیے, وہ تو ختم ہو گیا معاملہ. لیکن حاکم شرح کو یہ پھر بھی اختیار کہ وہ مسئلہ کو دیکھ کر اس کو جتنی سزا چاہے دے سکتا ہو. میں پھر ایک بات دہراتا ہوں کہ ان لوگ بعد میں آئے تھے کہ بعض جرائم میں شریعت نے حاکم شرح کو یہ اختیار کیا کہ وہ موقع اور محض دیکھ کر مجرم کو جتنی سزا چاہے تھے. یہ ایسے جرائم ہیں جس کی سزا شریعت نے کوئی مقرر نہیں کی, بس حاکم شرح بھی اختیار کیا ہے جس نے. یہاں پر ایک تیسرا مسئلہ اور آتا, وہ کیا ہے کہ اگر کر ایک آدمی نے دوسرے کو حکم دیا کہ تم جا کے فلاں کو قتل کرو, ایک آدمی نے کسی کو حکم دیا کہ تم جا کے فلاں کو قتل کرو, تو اب اس صورت اور اس نے جا کے قتل کر دیا, جس نے کہا گیا تھا فرض کیجیے اس کا نام گئے. اب اس صورت میں شریعت یہ کہتی کہ جو کہ تلوار یا پستول بیٹھ نے چلایا, وہ کہے میں غلام ہوں, میں ملازم ہوں, میں مجبور ہوں, کچھ بھی, بدلے میں کسی بیٹھ کو قتل کیا جائے, جس نے حکم دیا ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے, بلکہ اس کے لیے شریعت نے عمر قید کی سزا رکھی کہ اسے قید کر دیا جائے اتنے عرصے تک کہ پھر وہ بند کرے پیسے خانے سے باہر ہو. لیکن حکم دینے والے کو کبھی قتل نہیں کیا جا سکتا بدلے میں, قتل وقت اس کو کیا جائے گا جس نے اپنے اختیار اور ارادے سے تلوار کرائی, چاہے وہ بعد میں یہ کیوں نہ کہے کہ میں ملازم تھا, میں مجبور تھا, میں غلام تھا, میں کچھ بھی تھا, لیکن قتل اسی کو کیا جائے گا اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا. البتہ یہ بات کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ بعض مقامات پر شریعت کے اختیار دیتی ہے کہ آدمی کسی کوئی انہیں قتل کر دے, اس میں سے ایک مقام کا تذکرہ توہین ہے, اس لیے اس کو میں بتا دوں, ورنہ اس کے علاوہ کئی اور مقامات. اور وہ یہ کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ پہلے حرام اور زنا کرنا چاہے اور اسے روکنے کا کوئی طریقہ نہیں سوائے اس کے کہ اس مرد کو قتل کیا جائے, تو اس عورت کی عزت کو بچانے کے لیے اس مرد کو قتل کرنا چاہیے. یعنی شریعت نے یہاں پہ ایک جان سے زیادہ عزت کو سمجھا کہ عورت کی عزت کو بچانے کے لیے اس آدمی کو قتل کیا جا سکتا ہے کہ جو اس سے زنا کرنا چاہ رہا, لیکن کسی صورت میں یہ سوائے قتل کی اور کوئی طریقہ نہ ہو کے روکنے. اگر کوئی اور طریقہ ہے تو پہلے دوسرا طریقہ آزمایا جائے گا, لیکن اگر پتا یہ جو آدمی دنیا کسی اور طریقے سے نہیں روک سکتے, نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے, نہ اختیار ہے, نہ قوت, ہاں یہ ہے ہم خود پر کھڑے ہو جائیں یا جھٹکے سے اس کے کھانے میں زہر پہ آ جائیں گے تو وہ لیکن آمنے سامنے آتے اس سے روکنا چاہے اس کو ہمیں اختیار نہیں. صرف یہ ہے کہ اس کو مار سکتے ہیں کہ جس سے یہ بنا کے رک جائے. تو آپ خود صبح بنا کے گناہ سے بچانے کے لیے یعنی عورت کی عزت کو بچانے کے لیے شریعت اختیار دیتی ہے معاشرے کے ہر فرد کو کہ جو چاہے اس مرد کو فضل کر سکتا ہے تاکہ وہ عورت ہے وہ محسوس ہوتا ہے. یہ تو یہ فضل کے مختصر سے مسا ہے. اس کے بعد دوسرا بدترین گناہ کے اسلام کی نگاہ میں ہے وہ ہے بنا کا گناہ. بنا کی سزا بھی شریعت نے تین مختلف سزائیں رکھی ہیں. بعض بنا کرنے والوں کو قتل کیا جائے گا, بعض کو سنسار کیا جائے گا یعنی آدھا جسم زمین میں مارا جائے گا اور چاروں طرف سے پتھر مارے جائیں گے جتنے کہ وہ آدمی پتھر کھاتے کھاتے مر جائے. اور بعض حالتوں میں زانی فقط کوڑے مارے جائیں گے 100 کوڑے. اب یہ تین مختلف صورت ہے. اگر کوئی آدمی اپنے محرم رشتے داروں سے بنا کرتا ہے, جو محرم رشتے دار ہیں ماں بہن بیٹی بالا خوبی جو بھتیجی بھانجی جو محرم رشتے دار ہیں ان سے اگر کوئی آدمی بنا کرتا تو اس صورت میں بنا کرنے والے کو قتل کیا جائے. اسی طریقے سے یہ تو محرم کی بات ہے, اگر کوئی کافر کسی مسلمان عورت سے بنا کرتا, یہاں محرم کا مطلب نہیں, جب کافر کسی مسلمان عورت سے بنا کرتا تو کافر کی سزا بھی یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے. آپ کافر کسی کافر عورت سے بنا کرے اس کی سزا کوڑے, لیکن اگر ایک کافر پر کسی مسلمان عورت سے بنا کرتا تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا. یا ایک مسلمان پر اپنی محرم عورت سے بنا کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے. مگر کچھ شرائط ہیں کہ جن کی تفصیل یہاں پہ بتائی نہیں جاتی, جس میں تین شرائط بہت اہم ہیں کہ زنا کرنے والا بالغ ہو, عاقل ہو اور ساتھ ساتھ یہ کہ اختیار اور ارادے سے زنا کرے. نابالغ تو کبھی قتل نہیں کیا جا سکتا کسی بھی جرم میں, بلکہ اس سے یہ نابالغ اتنے شرائط نہیں سکتے. ابھی آپ جتنے جرم سن چکے ہیں جتنے سنیں گے ان سب میں یہ اصول یاد رکھیے کہ اگر نابالغ تو نابالغ کو کبھی اسلامی سزا نہیں دی جائے گی, بلکہ اس کا معاملہ ہاتھ میں شراب کے ہاتھ میں. وہ چوری کرے تو سہار نہیں کرے گا, وہ شراب پیے تو اسے شرابی کی سزا نہیں ملے گی, وہ ابلاغ کرے تو اسے وہ سزا نہیں ملے گی, وہ زنا کرے تو اسے زنا کی سزا نہیں ملے گی. وہ ہاتھ میں شراب کے ہاتھ میں ہے کہ موقع محل لے کر جتنی سزا اس کو چاہے وہ دے سکتا, لیکن وہ سزا جو ہے وہ اسلامی سزا کے برابر نہیں ہونا چاہیے, اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. ہے تو زنا کرنے والے اگر محرم مرد اور عورت ہیں تو سزا ختم دونوں کی سزا, اور اگر کافر فرد مسلمان عورت سے بنا کرتا ہے تو اس کی سزا کے فرد. یہ تو سام فرد. اس کے بعد بعض حالتوں میں سنسار یعنی پتھر مارنا جسے عربی میں رج کہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جو شادی شدہ اور اپنی بیوی کے پاس جانے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ملتے, وہ اگر ایک شادی شدہ آدمی اگر کسی سے بنا کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے سنسار کیا جائے. ایک شادی شدہ آدمی ایک عام مسلمان عورت سے جنا کرتا جبکہ اس کی بیوی بھی ہے اور یہ بیوی کے پاس جا بھی سکتا پھر بھی جنا کرے اس کی سزا سکتا. ہاں اگر یہ بیوی کے پاس نہیں جا سکتا تو ایسی رکاوٹ کوئی ایسی مجبوری یا یہ کہ غیر شادی شدہ آدمی جنا کرتا تو بہرحال گناہ تو اس نے بھی بڑا کیا لیکن شادی شدہ کے مقابلے میں بڑا چھوٹا گناہ. یہ تو غیر شادی شدہ اس لیے اس کی سزا ہے 100 کوڑے. تو ایسا نہیں کہ اسلام میں جو آدمی جنا کرے اس کو سنسار کرو پتھر مارو, بلکہ تین مختلف سزا ہے. اگر محرم عورت سے جنا کرتے ہو مت, اگر شادی شدہ ہو اور تمہارے پاس اپنی بیوی کے پاس جانے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے پھر جنا کرتے ہو تو سکتا ہے, اور اگر غیر شادی شدہ آدمی کی کوئی بیوی بھی نہیں یا یہ کہ شادی شدہ ہے مگر بیوی کے پاس جا نہیں سکتا بیچ میں رکاوٹ, تو اب اس کی تھوڑی مجبوری بھی ہے اگر یہ مجبوری شرعی مجبوری نہیں لیکن اس کا گناہ تھوڑا ہلکا ہے. گناہ چیز نہ قتل کیا جائے گا نہ سنسار کیا جائے گا بلکہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے جس جرم کے اندر. لیکن یہ اپنی جگہ مسئلہ کہ اگر 100 کوڑے مارے گئے پھر بھی اس نے دوبارہ بنا کی پھر 100 کوڑے مارے جائیں, اور پھر اگر اس نے تیسری دفعہ بنا کیا پھر بھی 100 کوڑے. دوسرا مارنے دونوں کو قتل کر سکتا, اور قتل کی وجہ سے وہ خدا کے سامنے گناہ گار ہے. ہاں شوہر کے علاوہ اگر کوئی اور یہ طاقت آتا ہے کسی عورت پر یا مرد پر یا کسی لڑکے کے اوپر کہ کچھ بنا دے نتیجے کا پیدا ہوئے تو کس کی سزا الزام لگانے والے کی سزا اصلی کوڑے ہے اگر وہ اپنی بات کو ثابت نہیں کر سکا. اب اس کے بعد دو بڑے گناہ شراب اور چوری کے گناہ بچے جن کی سزا اور یہ جو ساری ابھی آپ نے سزائیں سنی اس کی تفصیلات کی. ایسا نہیں کہ زنا کے اوپر سنسار کر دیا گیا ہے کوڑے مارے ثابت کرنا پڑتا ہے. اس کا طریقہ ان شاء اللہ آئندہ آئے گا. آئندہ کی گفتگو اس اعتبار سے اہم ہے کہ شرائط اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو اسلامی سزاؤں پر کیے جانے والے بہت سے اعتراضات دور ہو جاتے ہیں اور خود بخود آپ کے ذہن میں آ جاتا کہ اسلام نے جو اتنی سزائیں رکھی یہ کس اعتبار سے رکھی. یہ بہت اہم گفتگو ہے, توسیع میں نہیں ہے, لیکن میں تھوڑی سی گفتگو توسیع کے باہر سے کروں گا اور پھر دیت کے اور زمان کے مسائل جو ہمارے آج کے معاشرے کے اور آج کے دور کے اہم ترین مسائل ہیں. اس کے ساتھ ہماری گفتگو ہو رہی تھی انہیں لوگوں کہ جو اس قدر کے فعل حرام اور گناہ کبیرہ کرتے ہیں چھوٹے سے لے کر بڑا گناہ, ان لوگوں کے ساتھ اسلام نے کس حد تک تعلقات کو قائم کرنے کی اجازت دی اور کون سا وہ مرحلہ آتا جہاں اسلام یہ تقاضا کرتا ہے اپنے ماننے والوں کہ جو گناہگار ہیں اپنے خدا کے مخالف ہیں ان سے ہر قدر کے تعلقات کو توڑ بنا کر سکوں کہ دلجینہ غلط ہو خبردار ان لوگوں کے قریب نہ جانا, ان کی جانب مائل نہ ہونا, ان کی جانب نہ جھکنا کہ جو لوگ ظلم کیا کرتے ہیں اور سمجھ سکو منار ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اسے جہنم تمہیں اپنے گھیرے میں لے لے. ظلم کرنے والا ہاں چھوٹا سا قانون شریعت توڑے بہن کے کام کر حدود اللہ, جس نے بھی اللہ کے قانون کو توڑا بحمد ظالموں تو وہ ظالموں میں شامل ہو گیا, یا یہ کہ کسی سب کے حکومت میں قبضہ کر وہ بھی ظالم اس اعتبار سے ایمان کا حق ہے کہ جیتنے کا مرتکب وہ قرار پا رہا. اب اسلام ظلم کو اور گناہ کو مادے سے ختم کرنے کے تمام کے تمام مادے کو کچھ ہدایا دی کہ تم اس انداز سے اپنے آپ کو دور کر دو اس ظالموں, اس طریقے سے ایک متاثر بیماری پھیلنے والی بیماری اس کے مریض سے آدمی اپنے آپ کو دور کرتا تاکہ اثرات پورے مادرے میں پھیلنے نہ پائے اور مادرے کو دبا نہ کرنے پائے, بلکہ بعض ایسے مقامات جہاں سے اس قسم کی تاریخ رکھنے کو بھی مقروع قرار دیا گیا کہ جس کے اندر مطلب کسی ظالم کے حق میں دعا کا پہلو نکل رہا, کسی ظالم کے ساتھ بیٹھ کے انسان کھانا کھانا چاہتا, کسی ظالم کے پاس انسان اپنی کوئی حاجت لے کے جاتا, اس حد تک کی ظالم کا ساتھ دینے کو منع کیا گیا. اس کے ظلم میں ساتھ دینا تو اس کا دمن حرام, لیکن بعض حالتوں میں اس کے اس قسم کے تعلقات قائم کرنا اگر حرام نہ کریں تب بھی شریعت کی نگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ ضرور, لیکن اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسلام ایک طرف اگر یہ حکم دیتا تو دوسری طرف ساتھ ساتھ ایک دوسری بات بھی بتاتا جاتا, ان دونوں کو ذہن سامنے رکھیے تو بات سمجھنا آسان ہو جائے. ظالموں کے قریب نہ جاؤ, خبردار ظالم کے قریب نہ جاؤ, من فضا مہا ظالم کے ظالم کے ساتھ جلا خطوطی نے قدم تو گویا وہ ایک قدم اس کے ساتھ نہیں چلا بلکہ ایک قدم وہ اسلام سے باہر آنے کے لیے چلا, اور جیسے جیسے کوئی ظالم کے ساتھ چلتا ویسے ویسے وہ اسلام سے باہر ہوتا چلا جاتا. ظالم کی فقط ایک قسم کی مدد کرنے کا شریعت نے حکم دیا اور وہ وہی مدد جس کا میں نے کئی مرتبہ تذکرہ کیا, ادھر پیغمبر اسلام نے کہا کہ تمہاری ذمہ داری تو ظالم کے بھی مددگار بنو اور مزدور کے بھی مددگار بنو, اور لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول پیغمبر کی زبان سے یہ ارشاد لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا, جو ہمیشہ سے ظلم سے نفرت کرنے جو ظلم کے خاتمے کے لیے آئے جو اپنے ماننے والوں کو ظلم سے روکنے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ظالم کی بھی مدد کرو. ایک مرتبہ حیران اور پریشان لوگ جب سوال کرتے ہیں تو پیغمبر کا جواب یہی جہاں ظالم کی بھی مددگار بنو اور ظالم کی سب سے بڑی مدد یہ کہ تم اسے ظلم کرنے سے روک دو, اس کے ظلم میں رکاوٹ بن جاؤ, اسے ظلم نہ کرنے دو, یہ ظالم کی مدد ہے کہ ظلم پر کرنا ضروری. اور شاید آپ کے ذہن میں وہ واقعہ بھی کہ جب پیغمبر کے پاس ایک نوجوان نے جا کر اپنی ماں کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول میرے پاس کے استعمال کے بعد غیر مردوں سے اس کے تعلقات اور لوگ ہارتے جاتے ہیں, تو پیغمبر نے پہلے تو یہی حکم دیا کہ اپنی ماں کو سمجھاؤ, نہیں مانی پھر حکم دیا آنے والے کو سمجھاؤ, وہ بھی نہیں مانے تو پیغمبر نے حکم دیا کہ اپنی ماں کو زنجیروں سے باندھ کر کمرے کے اندر بند کر دو, اور جب بیٹا گھبرا گئے اللہ کے رسول سے تلکر یہ سنتا آ رہا تھا کہ ماں باپ کے حقوق کی کتنی اہمیت, آج گھبرا گیا تو پیغمبر نے کہا یاد رکھو اس وقت اپنی ماں کو گرفتار کر کے قید کر کے رکھنے سے زیادہ بڑا حق تم کوئی اور ادا کر ہی نہیں سکتے ہو, اور جب تمہاری ماں کو یہ پتا چلے گا کہ تم نے جو اسے گرفتار کر کے رکھا اس کی وجہ سے وہ اتنے بڑے عذاب میں بچ گئی تو تمہاری ماں سے زیادہ اپنے بیٹے کا احسان ماننے والی کوئی اور ماں نہیں ہو. تو میں اس کو تبدیلی کو شروع سے بات کروں وہ تو ظالم کی مدد کرو, ظالم کی مدد کرو, لیکن اس ایک چیز کے علاوہ باقی ظالم کے قریب جانا ہر اعتبار سے ممنوع قرار دیا گیا, اسی انداز سے اس طرح سے طالب کے قریب نہ جاؤ کہ تمہارا شمار اس کے ساتھیوں میں ہونے لگے. اور صاف صاف اس بات کو ذہن میں رکھ کہ ایسا بھی نہ ہو کہ فقط غالب ہی سے دوری اختیار کرو. نہیں, روایت میں یہ کہ خون الزاد کا فتمہ بڑی مظلوم میں ہونا تمہاری دوسری ذمہ داری کیا, خون الزاد کا فتمہ. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ غالب کے فصل پر, غالب کے دشمن پر, غالب کے مقابلے پر, غالب کا مقابلہ کر, اور بڑے مظلوم میں ہونا. اور صاف صاف کی ذمہ داری ہے کہ مظلوم کے مددگار بھی بنو, مظلوم کا ساتھ بھی دو. وہ غیر جانبداری نہیں کہ ہم غالب کا ساتھ تو نہیں دیتے ہیں مگر گھر میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, مگر اس سے تعلقات کو پھر پتہ کر کے اپنے کام کرتے رہتے ہیں. نہیں, اگر وہ غالب تو یقیناً کوئی مظلوم ہی ہوگا اس معاشرے میں, اس غالب کے مخالف بنو, اس مظلوم کے مددگار بنو. ہاں جتنی طاقت ہے, جتنی اقتدار ہے, اتنی تم کو مدد کرنا ہے مظلوم. اور یہی وہ گناہ کہ جس کے بارے میں جب پوچھا گیا تھا کہ اپنے امام سے, تو امام نے ارشاد فرمایا تھا جب جنوب الرسی کو ذیل البلا, کہ وہ جنوب وہ گناہ جس کی وجہ سے بلائیں مسلسل نازل ہوا کرتی, وہ سورت دعا, اور جس کی وجہ سے دعائیں گھبرا دی جاتی, دعائیں قبول نہیں کی جاتی, بلائیں نازل ہوتی ہیں, دعائیں گھبرائی جاتی, وہ تحفظ الرزق, اور رزق کو پکڑ لیا جاتا, رزق کو حق کر دیا جاتا, رزق کو روک لیا جاتا. دیکھیے آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہی, تم ضرور بلا بلائیں ہر ایک ہر ایک ہی محسوس کرتا ہے کہ میرے خود کو بلائیں میرے میں دیے ہوئے, اور سورت کو بلا, اور ہر ایک یہ دیکھتا ہے کہ سورت کو دعا, ہر ایک یہ دیکھتا ہے کہ دعا کرتے کرتے میں یہ زبان جس سے مگر کوئی دعا میری قبول نہیں ہو رہی, اور تحفظ الرزق, اور ہر ایک کا یہ مسئلہ کہ کوشش محنت جس کو جو ہے صحیح یہ ہر دور سے زیادہ آج کا انسان کرتا, لیکن اس کے باوجود وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے اس کی روٹی کو کسی نے باندھ کے رکھ دیا. تو چوتھے امام فقط چار گھنٹوں پورا خلاصہ بتا رہے ہیں کہ آپ یہ تو دیکھو کہ وہ کون سے گناہ ہے جو سبب بنے کہ بلائیں نازل ہوئی, دعائیں ٹھکرائی گئی, رزق کو روکا گیا. امام نے کیا کہا, ترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب تم نیکی کا حکم دینا بند کر دو اور لوگوں کو برائی سے روکنا بند کر دو, یہ وہ گناہ ہے جو بلاؤں کو نازل کرے, روزی کو روکے گا, دعاؤں کو واپس کرے گا. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں وستر کو نفاس اصل مضبوط, وستر کو احان اصل مضبوط. اور تیسرا چوتھا گناہ یہ کہ مصیبت سدا پریشان حال تم آگے بڑھ کے اس کی مدد نہیں کرتے, آگے بڑھ کر اس کا ساتھ نہیں دیتے. اور چوتھا سبب یہ ہے کہ کسی پر ظلم ہو رہا اور تم ظالم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں نہیں کھڑے ہوتے ہو, یہ دو الگ الگ چیزیں. تیسرا تو یہ پریشان حال, اس کا ظلم نہیں ہوا, ایک آدمی بیچارا غریب ہے, فقیر ہے, بیمار ہے, محتاج, اور وہ مدد کے لیے بخار رہا ہے, اس کی مدد کو نہیں جاتے. اور چوتھی صورت یہ کہ ایک آدمی مظلوم اس پر ظلم ہو رہا, ہم یہ نہیں کہ ہم اس کی حمایت میں ننگی تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں, اپنی جان کی ضائع کریں, اس کی جان کی ضائع کریں, لیکن اس حد تک ہو سکے اس حد تک تو تمہیں مظلوم کی مدد کرنا. اور اگر یہ چار گناہ تم نے کیے تو آپ بلائیں نازل ہوتی رہیں, دعائیں ٹھکرائی جاتی رہیں, دیش تمہارا من ہوتا رہے گا. اور یہ وہ مندر جہاں پہ ہمارے سامنے خاندان احمد کی مثال کے سامنے آتی, کہ اگر بدترین دشمنوں کا خاندان بھی, یعنی ان سے بدترین دشمن وہ خاندان بھی, لیکن اس میں بھی اگر کوئی مظلوم نظر آ رہا تو باوجود اس کے کل تک اس کا تعلق ہے کہ خاندان سے تھا کہ جو ظالموں کا خاندان آج اگر مظلوم ہو گیا تو آگے بڑھ کے اس کی مدد کی جا رہی. میں نے اس سلسلے میں آج تک تقریباً تین چار سال قبل ایک واقعہ پیش کیا مدینے کے گورنر کا, اور ایک واقعہ جس سے منتحل آغاز کر کے اب بات ہم نے نقل فرمایا. وہ زمانہ ہے کہ خاندان بنو امیہ کا گواہ آ چکا, خاندان بنو عباس کی حکومت قائم ہو چکی, اور خاندان بنو عباس نے حکومت قائم کرنے کے ساتھ خاندان بنو امیہ سے انتقام لینا شروع کیا. چن کے امیہ خاندان کے شہزادوں کو ڈھونڈا جا رہا اور اس کا قتل عام کیا جا رہا, اور خاندان بنو امیہ کے افراد جو کل تک اپنے دور کے فرعون نمرود سے آج بنا کی تلاش میں ایک مقام سے دوسرے مقام پر بھاگے بھاگے کر رہے ہیں, ایسی حالت بالکل ابتدائی زمانہ ہے کہ خاندان بنو عباس اور دوسرے جمع ان کا بہت زیادہ, کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ خاندان بنو امیہ اپنے آخری دور میں اپنے تخت کو بچانے کے بنو عباس کے خاندان پر بے انتہا مدارج کیے. اب ان کے انتخاب اور بدلے کا وقت ہی ہے, اور خاندان بنو امیہ کو اس طرح سے بھی اس کو نابود کرنا کہ پھر ان کا کوئی شہزادہ یا کوئی کم کا وارث آگے چل کر خطرہ نہ بننے پا. تلاش جاری, ہر طرف سپاہی دورے ہوئے, ایسی حالت میں ایک مرتبہ مکے کے اندر حج کا زمانہ آیا اور تمام مسلمان خطرہ کو اپنا سے سرزمین مکہ میں جمع ہوئے. یہ مقبری نقل کرا سے منتحر اعمال کے اندر اسی شہر مکہ حج کا زمانہ اور آپ سے جو اللہ تک کی طاقت حاصل کر چکے ہیں وہ جانتے کہ حج کا زمانہ مکے کے اندر جہاں ایک طرف ایک بہت بڑے بزرگ کو لے کے آتا وہاں دوسری طرف ایک بہت بڑا کاروباری مرکز بھی بن جاتا ہے مکہ. دکانوں کے علاوہ فٹ پاتھ پر گلیوں پر مکانوں کے سامنے جہاں بھی بیٹھنے کی جگہ ملتی ہر آدمی تھوڑا سا سامان لے کے بیٹھ جاتا اور وہ مالی قیمت وصول کرنے کا زمانہ ہوا کرتا ہے حج کا زمانہ. سنا کے مکے کے اندر بازار سجا ہوا, دنیا بھر کی چیزیں فروخت ہو رہی اور ایسے میں ایک مرتبہ منصور زمانتے کا جو خاندان بنو عباس کا دوسرا حاکم اور خاندان بنو عمیہ کی زبان کو دو ڈھائی سال کا اثر گزرا, جناب کے جو احتجاج زوروں پر اور اس کے سپاہی ہر طرف بنو عمیہ کے شہزادوں کو تلاش کر رہے ہیں, یہ حج کے لیے مکے کی سرزمین میں داخل ہوا. حج کے لیے مکے میں آیا, روزانہ مسجد الحرام میں جاتا ہے آتا ہے, جو وہاں کا ایک مرتبہ بازار سے گزر رہا تو دیکھا کہ جوہری کی دکان ایک ہیرے اور جواہرات فروخت کرنے والے کی دکان ایک انتہائی قیمتی ہیرا فروخت ہو رہا. ہیرا اتنا قیمتی ہے کہ کوئی اسے خریدنے کو تیار نہیں, مگر اس کی جمع دمک اس کی خوبصورتی ایسا کہ سارا بازار وہاں پہ ہجوم لگا ہوئے کھڑا, لیکن اتنی حیثیت کسی میں نہیں کہ اس کو خرید سکے. دیکھنے کے لیے سب کے لوگ سب کے سب لوگ کھڑے. آگے کا وقت آ کر دیکھا دکاندار آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ میں وہ ہیرا رکھ کے منصور کے سامنے پیش کیا, اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اس پورے بازار میں اس وقت بہت منصور کہ جو چاہے تو یہ ہیرا خرید سکتا ہے, اس کے علاوہ کسی کے پاس اتنی قیمت نہیں کہ اس ہیرے کو خرید. منصور نے دیکھا بے انتہا پسند آ گیا اسے یہ ہیرا, ایک مرتبہ اس کو اٹھا کے غور سے دیکھنے لگا. اب چاروں طرف عوام کا ہجوم اور رکھتا یہ تو اس کو یہ ممکن نہیں ہے کہ زبردست اس کو سیم میں لے جانا, کیونکہ یہ تعلیم کی حقیقت ہے کہ مزدور زبان کا خوبی اور تندرستی کے انتہائی مزدور بارہ ہیرا کے سہارا دیکھتا جا رہا ہے پسند آتا جا رہا ہے ہیرا مطلب دیکھتے دیکھتے اس کے بہتر خیال آیا اور فوراً اس نے کہا تو برا خیال ہے کہ آدمی تو خاندان ہے دونوں کو بچہ ہے خزانے میں سب کو ڈالنے والے مزدور کے بہتر خیال آیا کہ ایسا ان کے گرا جہاں آدمی کے پاس نہیں ہو سکتا کہ ضرور خاندان کرو بچہ کرو اس کے ہے اس کے پاس میں گرا اور آج اس نے اپنے بردا کی وجہ سے اس کو بازار میں کروڑ کے لیے رکھتا ہوگا بلائے گئے وہ بلایا اور جب اس کے سامنے اس کے کو پیش کر کے اس کو پوچھا گیا تو باہر بتا گیا کہ شام اس نے اپنے بھائی جو خاندان کرو بچہ ہے جو ہر اس بارے کو بتا رہا جو بڑی عالم ہے جس نے چوکری ایمان کے برتن اور ہمارے پاس میں باپ کے بھائی بنا کے پیر کو شہید کیا اور اس بہار میں اگر روپیہ کے پاس شہید کیا اس پانی پر بنا کے پیر بنایا اسے خرید خوشی کے اوپر بتا رہا تھا اور اس کے بعد دوسرے گاؤں میں چلا کر اس کی آنکھ کو سیاح بنایا گیا ہزام اتر چیز پر دی گئی تھی ہزام اس نے اپنے بڑی کے بنانے کا سوجا ہزام کو بنا مزدور بنا گیا یقیناً کہ ہزام کا ایک ہی بیٹا تو محمد اس نے ہزام اس نے اپنے بڑی یقیناً تو محمد اس نے ہزام کا سیرا ہوگا اب اس کے طرح کی روکی گئی جب اس نے پوچھا اس نے مجبوری کا راج کارنسی نے بات کی سیرا لے کے گیا تو آپ کا کروڑ روپئے کا یہ پیسے بنائے ہوں گے باقی پیسے ہمارے پاس اور زبان کے اوپر کا ہزام کو بنانے کی طرح کرتا تو یہ فرق بڑا جو پیسہ مجھے پورا بتا رہا ہے کہ محمد کے ہزار میں ایک پیسہ بنا رہے ہیں مجھے کی سرزمین پر اگر بچے کی سرزمین پر ہے تو زمین کا مشہور ہاسپٹل خراب میں تو ضرور جاتا ہوگا. ایسا کہ آج جب نماز مغرب کا ختم ہو جائے نماز مغرب ختم ہو جائے سارے ہاسپٹل جس میں چاروں طرف سروا نہیں کر رہا ہے مغرب کا نام ایسا ہوگا کہ تم سے کیا مضبوط جو ہے ہاسپٹل خراب میں سب کے بارے میں ہوا کرتا جاننے کو لگا جانتے ہوئے خود دعا کی مسجد میں نظر آیا نظر آ رہا ہے حکم اللہ سے بھیجے گی گھر بنانے کے حکم دیا جا رہا تو مغرب کے نماز کے بعد سب لوگ کیا جا رہا ہے سارے دروازے بند کر اور وہاں ایک دروازہ کھلا رکھو اور ایک ساتھی کو باہر نکالو پہچان کر یہ کون بات کی خدا کے حاضر کا حکم تھا جو یہ بھی اسلام میں کیا گیا جب وہ مغرب کے نماز پڑھ رہے ہیں تو دعا کا دروازے بند ہونا شروع ہو گئے نماز کے دروازے بند آ رہے ہیں یہ بھی دروازہ
سمجھ گیا
یہ ساری کی ساری سختی میری تلاش میں ہو رہی ہوگی، یہ ساری سختی میرے لیے، اس لیے جو اسے بازار کی خبر تو مل چکی ہے کہ منصور نے اس انداز سے ہیرے کو دیکھ کر کیا کہا، اب تو وہ بڑا گھبرایا، بڑا پریشان ہوا، ہیرا تو ہے جو کچھ بات تھا لیکن اب تو جان جاتے ہوئے محسوس ہو رہی، کیا کیا جائے، ذہن میں تصور لے کے آئی، یہ حجام کو ہے کہ چوتھے امام کو بھی تحر کیا اور امام کے فرزند جناب زید کو بھی تحر کیا اور خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھنے والا حجام اس کا بیٹا محمد، اب وہ بے چین اور پریشان ہے کہ میری جان جا رہی ہے، کس طرح اپنی جان کو بچایا جائے، کسی فکر و پریشانی کی حالت میں چاروں طرف گھوم رہا تھا کہ ایک مرتبہ اس کی نگاہ علی پر پڑ گئی، یہ علی جناب زید شریف کے بیٹے ہیں، یعنی چوتھے امام کے پوتے، پانچویں امام کے بھتیجے اور جناب زید جن کے والد شریف کیے گئے اسی حجام کے ہاتھوں، آج حجام کا بیٹا بھی اسی مسجد الحرام میں ہے اور انہی زید کے بیٹے بھی اسی مسجد الحرام کے اندر، اس کی نگاہ علی پر پڑ گئی، بے اختیار اس کے دل نے کہا کہ اس پورے مجمے سے اگر اس وقت میری کوئی مدد کر سکتا تو فقط یہی شخص ہے، اس کے علاوہ اور کوئی شخص نہیں، بنا کہ وہ آگے بڑھے، شیخ غنی لکھتے ہیں کہ وہ ممتاز احمد لکھتے ہیں کہ وہ آگے بڑھا اور جناب علی ابن زید ابن علی ابن حسین کی خدمت میں پہنچا اور اس کے پاس جانے کے بعد یہ عرض کی کہ فرزند رسول آپ لکھ رہے ہیں کہ اس وقت اتنی سختی کے ساتھ تلاشی لی جا رہی، مجھے پتا ہے کہ اس وقت میری گرفتاری کے لیے ہو رہا، مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے باپ نے آپ کے باپ پر بھیج دیا ضرور کیا، لیکن اس وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اگر میری جان بچا سکتے ہو تو میری جان بچائیں، آپ کے علاوہ اور کسی سے مجھے امید نہیں، جناب زید کے فرزن بھری جن کا باپ شہید ہوا ہے اس کے باپ کے ہاتھوں، ایک مرتبہ یہ منظر دیتا کہا کہ یقین، اب دیکھیے وہی مسئلہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے گزرا، جو بڑی اور سب انہیں اختیار ہے اپنے باپ کا انتخاب کرے، لیکن پہلی بات یہی تو بے شک میرے باپ نے ظلم کیا، میرا باپ حاضر تھا لیکن تم نے چونکہ کوئی قتل نہیں کیا، تم نے چونکہ کوئی ظلم نہیں کیا، تم چونکہ غالبوں میں شامل نہیں، اس لیے تیری مدد کرنا میرے لیے واجب، اتنی میری حیثیت و استطاعت ہوگی اتنی تیری میں مدد کروں، باپ اگر برا تو بیٹے کا کیا حضور، ٹھیک ہے بیٹا اس کی خاندان سے تعلق رکھتا لیکن براہ راست امام دادے پر بیٹے نے کوئی ظلم نہیں کیا، اندازہ کریں ایک تو ہمارے یہاں کے خاندان چھوٹا جھگڑا ہوتا ہے تین دن خوشبو تک تعلقات ختم ہوتے ہیں اور بات چیت بند ہوتی، یہاں پہ باپ کو شہید کرایا اور باپ کی کون تو فوتے امام کے فرزند، لیکن اس وقت کہہ رہے ہیں کہ قتل کرانے والا میرا باپ تھا، غالب وہ تھا تو غالب نہیں، اس کا بیٹا ہے تو کیا غالب تو نہیں، تیری مدد مجھ پر واجب، یہ کہا اور یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ اپنی چادر اتار کر اسے بڑھائی، اس کی چادر لے کے خود اڑی اور کہا چل میرے ساتھ اور ایک اپنے چہرے کو چھپائے رکھنا اور تھوڑی سی تکلیف تجھے برداشت کرنا پڑے گی، یہ کہہ کے اسے لے گیا، جب دروازہ قریب آ گیا سپاہی دروازے پہ کھڑے ہوئے تلاشی لے رہے ہیں، یہ ایک مرتبہ تیزی کے ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ مارنے میں جیسے کوئی آدمی کسی کو مارتا اس طرح مارتے ہوئے تیزی کے ساتھ نیچے دروازے پر پہنچ، منصور کا حاجی منصور کا وزیر اعظم ربی دروازے پر کھڑا ہوا خود ایک ایک آدمی کا چہرہ دیکھ رہا، ان کو آتا دیکھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا جب یہ خاندان اہل بیت پر آیا ٹکراؤ نہیں ہوا تھا خاندان بنو عباس، اور پھر خاندان بنو عباس کو یہ بھی معلوم کہ ہم پر تو کوئی ظلم نہیں کیا بنو ملیہ والوں، اصل ظلم تو کیا ہے خاندان اہل بیت کے اوپر، چنانچہ ہم سے زیادہ تو یہ ان کے دشمن ہوں گے، فضل ربی کے ذہن کا خیال تک نہیں آ سکتا کہ خاندان بنو ملیہ کا کوئی فرد اور خاندان بنو ہاشم کا کوئی آدمی اس کو اپنی حفاظت میں لے کے نکلے گا، یہ معاملے میں دروازے پر لان ربی نے دیکھا جان پہچان تو تھی، اس لیے کہ جناب زید جی کی تحریر بات میں بنو عباس کی تحریر بنی، ایک مرتبہ دیکھا سوال کیا کہ آپ جس کتابیں جو اس طرح کیوں مار رہے ہیں، ایک مرتبہ یہ جواب دیا کہ وہ مقام ہے کہ جہاں جھوٹ بولنا چاہے، بس ایک مرتبہ یہ جواب دیا یہ آدمی اونٹ کرائے پہ چلایا کرتا، میں نے اس سے پوچھنے کے لیے دو اونٹ کرائے پر لیے، ساری بات طے ہو گئی، پیسے طے ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، اس کے بعد ایک مرتبہ مجھے مسجد میں ملا تو کہنے لگا کہ وہ ایک آدمی زیادہ کرایہ دے رہا، میں نے اس کے حوالے کر دیے یہ اونٹ، اس نے مجھ پر ظلم کیا، میں ابھی خاصی شہر کی عدالت میں اس کو لے کے جانا چاہتا ہوں اور مقدمہ اس پر قائم کرنا چاہتا ہوں، اور ایسا کر کہ تو اپنے جو آدمی میرے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ میرے ساتھ چلے، ایسا نہ ہو کہ یہ راستے میں مجھے کوئی نقصان پہنچا، اور ایک دشا کا وقت قریب آ رہا، دشا کے وقت عدالتیں بند ہو جایا کرتی، دشا کا وقت قریب آ رہا، مجھے جلدی جانا، بس ربی نے سنا ایک مطلب تیزی سے لوگوں کو ہٹایا، سپاہیوں کو ہٹایا، راستہ دے دیا، اور پھر یہ اطمینان بھی کہ دو سپاہی میرے بھی ساتھ جا رہے ہیں، اور کہا اسے تیزی سے جانے کی جگہ دے دو اپنے دو سپاہی ساتھ دیجیے، اور کہا دیکھو خاصی کی عدالت میں ان کے ساتھ جانا اور دیکھتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اونٹ فروش ایسا نہ ہو کہ یہ کرائے پہ اونٹ دینے والا یہ کوئی نقصان پہنچا دے علی کو، یہ کہہ کے ایک مطلب اسے لے کے باہر چلے، تھوڑے دور چلے، ایک گلی کے اندر پہنچے، ایک مطلب اس شخص سے کہا کہ دیکھ اگر تو وعدہ کر کے وہ اونٹ مجھے دے دے گا اس آدمی کو نہیں دے گا تو میں ابھی اپنا جھگڑا ختم کرتا ہوں اور پھر مجھے قاضی کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں رہتی. اس نے کسی سے حساب کہا تو میں وعدہ کرتا ہوں بس اتنا تم کئی دونوں کے پاس لے جانے پڑے اور کہا ہمارا اس سے جھگڑا ختم ہو گیا اس لیے مان کھا کے اس کا عمل ٹھکانے آ گئی کہ راضی ہو گیا ہے اتنا جب چلے گا اور جا کر شکریہ ادا کر دے گا اپنے حاکم کا اور کہنا کہ وہ مان گیا ہے کہ جھگڑا ختم اور یہ کہہ کے خطرہ اس کو ساتھ لے کے چلے سپاہی حکم کے بچے وہ واپس پڑھے اپنی گلی میں لے کے پہنچے اور کہا جا اب تیری جان بچانا تیرے میرے دن میں تب ایک خطرہ وہ دیکھتا اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ قیمتی موتی نکالتا اور نکال کے ان کے حوالے کرتا اور کہتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں آپ کے علاوہ مجھے اور کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اس کا حقدار. انہوں نے اس موتی کو دیکھا ایک مرتبہ واپس کر دیا. کہا تمہیں پتا نہیں ہم خاندان رسالت والے کبھی بھی کوئی نیکی کرنے کے بعد کسی چیز کا کوئی ملا اور بدلا نہیں لیتے اور یہ موتی تیری نگاہ میں بہت قیمتی ہوگا لیکن میں اس موتی کو لے کے کیا کروں گا جب میں نے اس سے اپنے باپ کے خون کا انتظام نہیں لیا جن سے قیمتی کوئی خون اس کائنات میں اس وقت نظر نہیں آ رہا تو یہ معمولی موتی لے کے میں کیا کروں گا. اللہ رسالتا اللہ ایسا جانتا ہے کہ کس کو اپنا رسول بنا. اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے خاندان بنو امیہ کا اس کے اندازہ تو چلا گیا مگر اس امام زادے کے خبر نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو مظلوم کسی وقت اور کسی حالت میں بھی نظر آئے. وہ سکتا ہے ایسا مظلوم جتنا اس کا تعلق ظالموں کے خاندان سے ہو اور کس اعتبار سے وہ بھی ظالم جو خود ظالم نہیں تھا مگر ظالم کا بیٹا تو تھا خاموش رکھا تھا اپنے باپ کے عمل پر ساتھ دے رہا تھا اپنے باپ کے عمل پر اس اعتبار سے وہ بھی ظالم ہے مگر آج وہ مظلوم بن گیا تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی مدد کرو. جناب ہمارے فقہائے اسی لیے کہتے ہیں کہ مظلوم کی مدد فقط محسن ایسے بیٹھی کی مدد نہیں بلکہ اس کے اندر ہر مسلمان کی مدد آ جاتی بلکہ بعض حالتوں میں کافر کی مدد کی واجب ہو جاتی ہے اگر وہ مظلوم اور بعض حالتوں میں جانوروں کی مدد کی واجب ہو جاتی ہے اگر وہ مظلوم. لیکن کیونکہ وقت کافی گزر گیا ہے اگر سے پانچ منٹ باقی ہیں لیکن یہاں اس کے فوراً بعد اس میں جس طور ہونے والی ہے کوئی ملاد وغیرہ خواتین کا اس لیے وقت ہمیں یہاں پہ اٹھ جانا یہ گفتگو اس وقت یہ حصہ اس کا اہتمام کو پہنچا مظلوم کی مدد خود ایک مستقبل موجود لیکن ظالم کے ساتھ ظالم کے سر کے تعلق کے ساتھ یہ موضوع واضح کرنا ضروری تھا. اب ایک طرح سے بیلنس اور توازن پیدا ہو گیا تو آئندہ جو تقریر ہوگی وہ اس سلسلے کی آخری تقریر ہوگی کہ صرف جب ظالم کے ساتھ سارے تعلقات قائم کرنا غلط تو کس انداز سے ظالموں کے ماحول میں ظالم کے ساتھ تبدیلی گزاری جائے جس کی تفصیل ان شاء اللہ آئندہ درج میں ہوگی تو اس سلسلے کی آخری تقریر ہے اور شاید اس تاریخ کی آخری تقریر ہے. اس کے بعد یہ وقت پورا ہو گیا اور آج سوال جواب کا وقفہ بھی ہونا ممکن نہیں فقط اس لیے یہ وعدہ ہے اور نہ ہونے والا اس کی جگہ جس میں جلد خالی کر دی جائے اس کی بہتر ہے ان شاء اللہ آئندہ جو ہے وہ اس کے اوپر تبدیل